والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه وقدره
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام: ولكم في أسوة. قرآن مجید میں اصلاح معاشرہ، تربیت انسان، مقصد بندگی کے متعلق جو آیات ہے ان میں سے بعض آپ کی خدمت میں پیش ہوا، اور ان آیات کے خلاف اہل باطل کی سازش اور اہل حق ان آیات کو معاشرے میں عملی کرنے کے لیے جہاد، کوشش، محنت کرنے کے واقعات. کربلا میں در حقیقت آیات الہی پر عمل کرنے کے لیے امام آئے تھے. قیام امام کے تمام وجوہات قرآن میں ہیں، ایک اور امام قدم بہ قدم مدینے سے نکلتے ہوئے آخری دم تک، جب آپ اکیلے ہو گئے، تنہا ہو گئے اور جنگ کر رہے تھے، تب بھی اہل بیت کو یہ فرمایا تھا. اہل بیت منتظر تھے خیمے میں کہ جب تک امام سے قرآن کی آیت سنتے تھے تب تک سمجھتے تھے کہ امام زندہ ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، ان آخری لمحہ تک امام قرآن کی آیات، اور پھر شہادت کے بعد بھی بالائے نیزہ قرآن کی تلاوت. یہ نہ صرف قرآن عطرت کی عدم جدائی کی علامت ہے بلکہ قرآن کی عظمت کی علامت ہے، اور اہل بیت کی عظمت کی علامت ہے کہ قرآن ہمیں پیغام دے رہے ہیں، قرآن کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو عرض یہ کرتے آیا، آج ایک آیت قرآن کے تعلیمات میں سے ایک تعلیم، وہ اسوہ ہے. انسانوں کی تربیت جو دین کا ہدف ہے کہ انسان جو اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے، دین چاہتا ہے پیغمبر اور امام کے ذریعے یہ انسان اشرف مخلوقات بن جائے. انسان مسجود ملائکہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، معلم ملائکہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. روز اول انسانوں کے باپ حضرت آدم کو فرشتوں کا معلم بھی قرار دیا اور مسجود بھی قرار دیا اس پیغام کے لیے کہ انسانوں کے اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن اس صلاحیت کو عملی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھ، باقی انبیاء میں یہ صلاحیت حضرت آدم سے بھی زیادہ ہے، اس کے باوجود روز اول کیوں یہ کام کیا؟ تاکہ یہ پیغام دے دے. انسان مظہر صفات خدا بن سکتا ہے، مظہر انسان معراج عالم خلقت تک جا سکتا ہے، انسان ید اللہ بن سکتا ہے، عین اللہ بن سکتا ہے، وجہ اللہ بن سکتا ہے. یہ اپنی جگہ پر کہ وہ درجہ جس درجہ پر پیغمبر ائمہ پہنچے ہیں اس درجہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس درجہ کے نزدیک تک جا سکتے ہیں. کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں. حضرت سلمان کافی عمر کے بعد آئے ہیں، غلام بھی بن گئے تھے اور آئے ہیں کہاں پر؟ مدینہ، اور ایمان کے دسواں درجے پر فائز ہو گئے. تو انسانوں کی تربیت کے لیے مختلف عوامل کی ضرورت ہے، ابھی ہمارے سامنے ایک یہ ہے کہ انسان کی فکر کو صحیح کرے، علم دے دے انسان کو. انسان کو خراب کرنے کے لیے بھی اس کو غلط معلومات دینا پڑے گا تب اس کو خراب کر سکتے ہیں. صحیح کرنا چاہے صحیح معلومات دینا پڑے گا تب صحیح کر سکتے ہیں. انسان کے اصلاح کا پہلا قدم علم. انسان علمی مخلوق ہے، کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے سوچ کر قدم اٹھاتا ہے. اگر عادی ہو چکا ہے تو فوراً اس کی عقل سوچ سکتی ہے. یہاں سے آپ کو گھر جانا ہے، عادی ہو چکے ہیں، ارادہ کر کے سوچ کر جاتے ہیں، لیکن کیونکہ عادی ہو چکے ہیں آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. اور اگر کسی ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں کے ایڈریس صحیح معلوم نہ ہو تو قدم قدم سوچ کر اٹھائیں گے. تو یہ پہلا قدم علم. دین بھی شریعت کے ذریعے، نبی کے ذریعے، امام کے ذریعے انسان کو علم دیتا ہے. انسان کو ضرورت کے مطابق علم دیتا ہے تاکہ حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکے، سود و زیان کے درمیان تمیز کر سکے، شیطانی اہداف مقاصد اور الہی اہداف مقاصد کے درمیان فرق کو سمجھ سکے. خلاصہ اس کو فکر دیتا ہے پہلا قدم. دوسرا قدم یہ ہے کہ حکومت ہے، چنانچہ عرض کیا، اگر حکومت صحیح ہو لوگ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، حکومت صحیح نہ ہو تو لوگ صحیح نہیں ہو. یہ دوسرا عامل ہے. تیسرا عامل محبت ہے. اگر محبت کے ساتھ تربیت کریں گے تو تربیت زیادہ اور جلدی قبول کرتا ہے، اگر محبت نہ ہو تو تربیت قبول. یعنی ہم جب احساس کرتے فلان آدمی ہمارے خیر خواہ ہے، ہم سے محبت کرتے تو اس کی باتیں ہم پر اثر کرتے. اسی لیے سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والا خدا، پیغمبر، ائمہ ہے. فرمایا کیا؟ یا علی انت وانا ابوا هذه الامه، اے علی اس امت کے باپ میں ہوں اور آپ ہیں. یہ نبی اور امام باپ ہے، محبت کرنے والے. اور یہ ساری قربانیاں محبت کے نتیجے میں ہیں. بلکہ کفار کے لیے بھی اگر جنگ کرتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو محبت کی وجہ سے ہے. اس کافر کے جہنمی ہونے کو برداشت نہیں کرتے، گمراہ ہونے کو برداشت نہیں کرتے. کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں ہے، کافر کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سے عرض کی عزت. عزت کے ذریعے انسانوں کی تربیت ہو سکتی ہے. انسان کو شخصیت دے دو، بزرگوار ہونا، شریف ہونا ثابت کرو تو بزرگوار شریف انسان غلط کام نہیں کرے گا. دین انسان کو شخصیت دیتا ہے، عزت دیتا ہے. ظاہر عزت اور تکبر میں فرق ہے. عزت والا انسان کمزوری کے احساس نہیں کرتا، سمجھتا ہے خدا نے مجھے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ دوسروں کو بھی خدا نے یہ صلاحیتیں دی ہیں. لیکن تکبر والا دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں سے توقع رکھتا ہے کہ اس کی غلامی کرے. میں یہ دوسرے لوگ میرے برابر نہیں ہے. تو تکبر فتنے کے باعث ہے. احادیث میں ہے نفسیاتی کمزوری کے نتیجے میں ہے. ایک کمزوری متکبر کے اندر ہے، اس کمزوری کی وجہ سے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اپنے کو بڑا قرار دیتا ہے، دوسروں کو چھوٹا. چنانچہ ذلت اور تواضع میں، ذلت احساس کمتری، احساس کمتری میں جو مبتلا ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. جو شخص احساس کمتری مبتلا ہو کوئی بھی کام کرنے کی جرأت نہیں کرتا ہے، سمجھتا ہے میں ذلیل ہوں، میں پس ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. اس کی فکر کام نہیں کرتی ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے، ہاتھ نہیں چلتے ہیں. لڑنا چاہے تو اسلحہ اس کے کنٹرول میں نہیں آتا ہے. آدمی جب احساس کمتری مبتلا ہو کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. لیکن متواضع کبھی اپنے آپ کو ذلیل احساس کمتری والے نہیں سمجھتا، خدا کے لیے وہ تواضع کرتا ہے، بالکل نرم طریقے سے پیش آتا ہے، گویا غلام ہو. لیکن نفسیاتی لحاظ سے کبھی اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھتا. تو خلاصہ عزت کے ذریعے تربیت کرنا یہ حکم ہے، بچے سے لے کر کسی کو بھی ذلیل نہیں ہے. اس لیے ہمارے احادیث میں ہے خدا نے اپنے محبوب بندے کو بندوں کے درمیان مخفی رکھا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کسی کو بھی ذلیل نہ سمجھ. ہو سکتے ہوئے خدا کا سب سے محبوب بندہ ہو. آپ کہیں گے تو گناہگار ایک آدمی ہے وہ کیسا؟ نہیں، یہی گناہگار ہو سکتا ہے کیا ہو، ایک دن ایسا تو تائب بن جائے کہ آپ اس کی شفاعت کی طرف کیا ہو، محتاج ہو. اب کیا کہہ سکتے ہیں، مرتے دم تک اتنی تبدیلیاں آتی ہیں، جس کو آپ جہنمی سمجھتے ممکن ہے وہ کیا بن جائے، جنتی بن جائے. اسی لیے فرمائے کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا ہے، کسی کو گناہ یعنی جہنمی. خدا کے ممکن محبوب ترین بندہ ان بندوں کے درمیان کیا ہے، مخفی ہے. اور ان میں سے ایک اہم چیز اسوہ ہے، کہتے ہیں کہ تربیت کے لیے آپ نمونۂ عمل بن جائیے. یہی مشکل پہلو ہے. لم تقولون ما لا تفعلون، قرآن میں مختلف جگہ پر فرماتا ہے کیوں ایسی بات کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. واقعا ایسا آدمی جو خود عمل نہیں کرتا ہے، پھر عمل نہ کرنے کے باوجود اس کی بات کرتا. فرض کیجئے نمازی نہیں ہے، دوسروں کو نماز کے لیے کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو جھوٹ سے روکتا ہے. اگر وہ اس سلسلے میں امر معروف نہیں از منکر کرے اور لوگوں کو پتہ ہو، یہ مد نظر رکھے، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ خود اس گناہ میں مرتکب ہے، تو ذرہ برابر اثر نہیں کرے گا، بلکہ ضد میں آتا ہے انسان. یہ خود جھوٹ بول رہا ہے، ابھی ہمیں روک رہا ہے، ضد میں آ کر جھوٹ اگر نہیں بولتا ہے سننے والا، مزید جھوٹ بولے گا. نفسیاتی مسئلہ ہے نا، ضد میں آ کر یعنی اس کے نہی از منکر اثر نہیں کرے گا، نہ صرف اثر نہیں کرے گا الٹا اثر کرے گا. یہ کردار کا اثر ہے. تربیت میں کردار بہت مؤثر ہے، اسوہ حسنہ بہت مؤثر ہے. اسی لیے امام کا معنی کیا، امام وہ ہستی جس کی پیروی کرنی ہے. کس میں؟ کچھ اور پہلو ہے، میں ان تمام پہلوؤں کی بات نہیں کرتا ہوں. ایک علمی لحاظ سے اپنا علم، اپنا دین امام سے لے، علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے امام کی پیروی کرنا. آپ عام مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، چار اماموں کو امام کہتے ہیں، فقہ ان سے لیتے ہیں، یعنی فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، اسی لیے اس کو امام کہتے ہیں. یہ عربی زبان کی بات ہے. عربی زبان میں امام کس کو کہتے ہیں؟ جو اردو میں قائد جس کو کہتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، رہبر، قائد، جس کی پیروی ہو جائے. البتہ عربی زبان میں امام انسان کے ساتھ بھی مخصوص نہیں، کتاب کو بھی امام کہتے ہیں، راستے کو بھی امام کہتے ہیں، جس کی پیروی کرے. راستے پکڑ کر جاتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، یہ روڈ ہے، یہ روڈ آپ کو صدی تک پہنچائے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو روڈ کو پکڑ کر جاتے. تو عربی میں انہما لبی امام مبین قرآن میں ہے، یعنی ایسا راستہ جو آشکار راستہ تھا وہاں پہنچ گئے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی. تو عرض کر جس کی پیروی ہو جائے، تو امام کا ایک معنی علمی طور پر جس کی پیروی ہو، یعنی ہم 12 امام کو امام کہتے ہیں، یعنی وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ہمیں شریعت نے کہا اپنا علم اپنا دین ان سے لے لو، اور دوسرا سیاسی لحاظ سے دنیا میں سیاسی قیادت، سیاسی قیادت کے ہاتھ میں ساری قیادتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، علماء بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، معیشت بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، میڈیا بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، دانشور بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، مکار لوگ بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو جس کے ہاتھ میں سیاسی قیادت ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ امام ہونا چاہیے، امام کی پیروی کرنا چاہیے، سیاسی مذہب، یعنی آپ کے رہبر سیاسی امام۔ تیسرا کیا ہے؟ آپ کے کردار کے رہبر، جس ہستی کی پیروی کرنا ہے کردار میں، عمل میں، وہ بھی امام ہے۔ امام جماعت کو، پیش نماز کو آپ امام کہتے ہیں، کیونکہ آپ وہی دو رکعت نماز، تین رکعت نماز، چار رکعت نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اس کی پیروی کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، قیام کی حالت، قعود کی حالت، جلوس کی حالت، رکوع کی حالت، سارے حالات میں اس کے نقش قدم پر چلتے، اس کے فوراً بعد یا اس کے ساتھ ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، سجود میں جاتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے گئی آپ کی جماعت گئی تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیروی۔ تو امام معصوم کو امام کہنے کا شرعی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ آپ کے کردار کے لیے وہ نمونۂ عمل ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ پیغمبر خدا کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا سے محبت کرتے ہو، محبت کے تقاضا پیروی ہے۔ یہ 20ویں صدی کے شائع تھوڑا ہے کہ محبت کا تقاضا پیروی نہیں لیتے ہیں، ورنہ کیا ہے محبت کا تقاضا؟ کیا ہے؟ محبوب کے ہر ادا حبیب کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ محبوب ہونا چاہیے نا۔ کسی ہستی سے محبت کرے، اس کے کردار سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، فتبعونی، میری پیروی کر، پیغمبر فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں حکم خدا کے مطابق کرتا ہوں۔ محبت کے لیے دلیل چاہیے، دلیل کیا ہے؟ میری پیروی۔ تو پیغمبر کی پیروی کا حکم ہوا تاکہ ان کی پیروی کرتے ہوئے نجات پا سکے۔ خود پیغمبر خدا سے فرمایا قرآن میں، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، پیغمبر یہ لوگ، وہاں اشارہ ہے انبیاء کی طرف، گزشتہ انبیاء کی طرف، یہ وہ انبیاء ہے جن کو خدا نے ہدایت دی ہے، تو ان کے اقتداء کرو۔ اقتداء کا معنی کہ فبہداہ مقتدی، یعنی ان کے اقتداء کرو۔ اقتداء وہی پیش نماز کے اقتداء کرتے ہیں نا، یعنی حرکات و سکنات میں جیسا وہ کرتا ہے ویسا آپ کرتے ہیں۔ پیغمبر سے فرماتے کہ ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو، ان انبیاء کی پیروی کرو، یہ خدا کا حکم ہے۔ حتی پیغمبر کو، البتہ پیغمبر کو حکم کرنے کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں بہت سے احکام ایسا پیغمبر کو حکم کیا ہے، لیکن مراد مسلمان ہے، انسانیت ہے، مخاطب پیغمبر ہے، لیکن اصل میں حکم کس کے لیے ہے؟ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ وہ پیغمبر ان سارے انبیاء سے افضل تھے، تو انبیاء الہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ امام وجعلناہم ائمہ، ایک آیت میں یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام بنایا، وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان پر وحی کی کہ سارے نیک اعمال انجام دے، وہ ایتاء الزکات، زکات دے دے، وہ کانوا لنا عابدین، یہ لوگ پہلے سے ہمارے عابد تھے۔ دوسرے آیت میں وجعلنا منہم ائمۃ، ان میں سے، ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو ہم نے امام بنایا اور ہمارے حکم کے ساتھ وہ ہدایت کرتے ہیں۔ جب لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، امام یعنی آپ کو اسوہ، امام آپ کو اسوہ، عرض کے امام ہم امام کی پیروی ہونا چاہیے علمی لحاظ سے، امام کی پیروی ہونا چاہیے سیاسی لحاظ سے، امام کی پیروی ہونا چاہیے کردار کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے جس کی پیروی کرنا ہے اس کو اسوہ کہتے ہیں. یعنی ایک پہلو نہیں ہے، تینوں پہلو، تینوں حوالوں سے ہماری ذمہ داری ہے. اپنا دین بھی امام سے لے لے، اپنا علم بھی امام سے لے لے، اپنی سیاست بھی امام سے لے لے، اور اپنی کردار بھی امام کے معیار کے مطابق. آپ نجف جاتے ہیں زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا میزان الاعمال، علی میرا سلام ہو آپ پر، آپ اعمال کے تولنے کے ترازو ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اس وقت انسان کی زندگی پر اس وقت بہت بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی تربیت میں اس وقت جو اثر ہوتا ہے کسی اور چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہم نماز میں آخر میں جب سلام پھیرتے ہیں تین دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ساری دنیائی تشیع کو دیکھے سب تین دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، جبکہ اللہ اکبر نماز کا حصہ نہیں ہے، کیا ہے؟ تعقیبات میں سے ہے، لیکن عملاً نظر آنے کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں چھوڑتا ہے، سب انجام دیتے ہیں. صحیح ہے انجام دینا تو صحیح ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے، جو کردار ہوتی ہے نا، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے انسان پر. کسی چیز کو زندہ کرنا چاہے معاشرے میں، اس کو کردار میں تبدیل کرو تو کیا ہے، وہ زندہ ہو جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ائمہ اطہار ہمارے لیے اسوہ ہے، انبیاء اسوہ ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے پیغمبر خدا کے بارے میں، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی سیرت آپ کے لیے نمونۂ عمل ہے. کس کے لیے؟ جو خدا کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے. کیوں؟ نبوت کی ضرورت کس کو ہے؟ اگر خدا کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، نبوت کی ضرورت ہے کہ خدا نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو بتائے کہ تمہیں کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے خدا نے، اور آخرت میں کیا کرنا ہے. اگر آخرت کو نہیں مانتا ہے تو نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے بعد بھی نہیں سنیں گے، انسان قیامت کے خوف سے نبی کے بعد سنتا ہے. اگر اللہ کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر کس کا نبی؟ اور وذکر اللہ کثیرا، پھر صرف خدا کو اور آخرت کو ماننے والا پیغمبر کی پیروی نہیں کرتا ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ یاد خدا میں بھی ہو، یاد خدا میں ہو تو پیغمبر کی کیا کرتا ہے؟ پیروی کرتا ہے. جیسا مجھ جیسے لوگ ہیں، خدا کو مانتے، آخرت کو مانتے، لیکن اپنے پھر دنیوی مسائل میں اس طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں، خدا نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے، تو پھر پیغمبر کی سیرت کی طرف میں ہم متوجہ نہیں ہوتے. پیغمبر کی سیرت اس کے لیے اسوہ ہے جو یاد خدا میں ہوگا. حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا، حضرت ابراہیم بھی آپ کے لیے اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور جنہوں نے ابراہیم پر ایمان لایا مومنین بھی اسوہ حسنہ ہے. لیکن کہاں پر؟ لما قالوا انا براء، یعنی مومنین اسوہ ہے براءت کے مسئلے میں، یعنی مومنین نے جنہوں نے حضرت ابراہیم پر ایمان لایا، انہوں نے مشرکین سے کہا ہم آپ سے بیزار ہیں، ہم اور آپ کے درمیان جدائی ہے، آپ خدا کے منکر ہیں، خدا کے دشمن ہیں، ہم آپ کو پسند نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ معصوم بغیر شرط و شروط اسوہ ہے، غیر معصوم ان چیزوں میں اسوہ ہے جن کا صحیح ہونا ثابت ہے، ان چیزوں میں اسوہ ہے جن کا صحیح ہونا ثابت. فرض کیجیے پانچ چھ لڑکے یہاں پر ہے، چھٹا لڑکا آتا ہے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، اس کے دل میں بھی شوق آتا ہے. آپ مسجد جائیں گے، دوسروں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو شوق آتا ہے. ماہ رمضان میں لوگوں کے مذہبی جذبات، احساسات، حرارت، عشق کو دیکھ کر بڑا آپ کے بھی عشق میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ریا نہیں ہے، یہ فطری مسئلہ ہوتا ہے. تو کوئی یہ صحیح ہے، یعنی معصومین کے بدون چون چرا وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، غیر معصومین اسوہ ہے، یعنی ان کے کردار ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کے نقش قدر پر چلتا. آپ خود دیکھتے ہیں عزاداری کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر، بچے والدین کو دیکھتے ہیں، عزیز اقارب کو دیکھتے ہیں، دوستوں کو دیکھتے ہیں، صرف روایات کی بنا پر نہیں، یہ اسوہ کا مسئلہ ہے. البتہ عشق اپنی جگہ پر، عشق اہل بیت، اور اسوہ بھی مؤثر ہے عزاداری میں آنے میں، اس لیے ہمارے بچوں کو لانے کی البتہ ایک خاص طریقے سے کہ شوق کے ساتھ وہ آئے ہیں. انسان پر ظاہر ہے دل کا بڑا اثر ہوتا ہے. شوق کے ساتھ عزاداروں میں لانے کی کوشش, مساجد میں لانے کی کوشش ہونا چاہیے. بہت مزہ آتا تھا مجھے بعض اوقات ہمارے وہاں پر 30-40 سال پہلے اسی خراسان کے آس پاس کچھ افراد ہوتے جو بالکل باولے ناقص العقل, جو صرف پاگل نہیں پاگل اور عقل کے درمیان مقررین کی تقریر کے وقت نعرہ لگاتے ہیں, شناخت شدہ لوگ تھے. ان کی شکل بتاتی ہی نہیں ہے عقل نہیں ہے, لیکن معاشرے کی جو تہذیب ہے, شیعہ معاشرے کی تہذیب کی مجلس کے احترام رکھنا, اس میں ان پر ایسا اثر ڈالا تھا, مجلس کو بالکل خراب نہیں کرتے تھے, موقع پر نعرہ لگاتے تھے. یہ اثر ہوتا ہے, یعنی میں کہتا ہوں کم عقل لوگوں پر بھی کیا ہے معاشرے کا اثر. حضرت نوح فرماتے ہیں خدایا عذاب نازل فرمائے ان پر, ان کے بچے بھی جن دنیا میں آتے ہیں سب کے سب فاجر و کافر دنیا میں آتے ہیں. معاشرہ اتنا فاجر و کافر ہو چکا ہے, اب بچے بھی سب کافر اور فاجر ہو جاتے ہیں. لا یلد الا فاجرا کفارا, یہ انسانوں کی طبیعت ہے. اب کس کو اسوہ بناتا ہے؟ مختلف چیزوں کو, معاشرے کو اپنا اسوہ بناتا ہے, دوست کو اپنا اسوہ بناتا ہے. دوست کو قرآن یہ سب کی طرف اشارہ ہے, معاشرے کو اسوہ بنانا, دوست کو اسوہ بنانا, آبا کو اسوہ بنانا. انا وجدنا آبانا, آپ نے یہ غلط کام کیوں کہ کیوں بت پرستی کی کہ ہم نے اپنے آبا کو دیکھا, ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے. دوست کہتا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں اس آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا, اس کی وجہ سے میرا حق سے منحرف ہو گیا. اکثرهم لا يعقلون, ان تبعتم من في الارض, اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے اکثر کے پاس عقل نہیں, آپ گمراہ ہو جائیں گے. امام مہتون فرماتے لا تکن امعا, لا تکن امعا, یہ آپ نہ کہو میں لوگوں کے ساتھ ہوں. یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, اس لیے میں بھی کرتا ہوں. کام صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سب کرتے ہیں. یعنی یہ حقیقت میں اسوہ بنتا ہے انسان کے لیے. معاشرے کو دیکھ کر کرتا ہے, اکثریت کو دیکھ کر کرتا ہے, دوست کو دیکھ کر کرتا ہے, والدین کو دیکھ کر کرتا ہے, بزرگوں کو. اطعنا سادتنا و کبراءنا, ہم نے پیروی کی اپنے سادات اور کبراء. سادات سے مراد سید نہیں ہے, یعنی اپنے سرداروں کی اور بزرگوں کی. فضلون السبیل, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. کیونکہ انسان کی فطرت میں ایسا ہے کہ دوسرے کی سیرت پر چلے, دوسرے کے کردار کو اپنائے. اس صفت کی وجہ سے کچھ لوگ غلط لوگوں کی سیرت کو اپناتا ہے, کچھ لوگ صحیح لوگوں کی. اب جن سے متاثر ہے وہ صحیح ہوتے, صحیح سیرت اپناتا ہے, غلط ہو غلط سیرت اپناتا ہے. انسان پر اثر کی وجہ کیا ہے؟ آنکھوں کا اثر کان سے زیادہ ہے. اگر آپ سنیں گے کہ فلان جگہ پر غربت ہے تو روزانہ ریڈیو ٹی وی سنتے رہتے ہیں, اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کے دل پر بہت اثر کرتا ہے, ممکن ہے عملی اقدام کرے. جانتے ہیں, ویسے جانتے ہیں دنیا میں کتنے غریب ہیں, ہم ان کا اثر, علم کا اثر نہیں ہوتا ہے, سننے کا اثر نہیں ہوتا, دیکھنے کا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد عمل کا اثر علم سے زیادہ ہے, سننے سے زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ زبان سے زیادہ ہے. زبان جھوٹ بولتا ہے, عمل میں جھوٹ نہیں ہے. عمل میں منافقت ہو سکتی ہے, ریا ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال ریا کرنا, منافقت کرنا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. کتنے دفعہ ریا کرے, کتنے دفعہ مثلا منافقت کرے, لیکن جھوٹ بولنا تو کچھ لوگ جھوٹ کے بغیر سچ بول ہی نہیں سکتے, آسان کام ہوتا ہے. اسی لیے عمل پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے, زبان پر اعتماد کم ہوتا ہے. تو عمل کا اثر ہوتا ہے, سیرت کا اثر ہوتا ہے, کردار کا اثر ہوتا ہے, بلکہ انسانی معاشرے کی ترقی کے, تربیت کے اہم چیز یہی صفت ہے. ہم زبان کیسے سیکھتے ہیں؟ اسی سیرت کی وجہ سے, سیرت پر چلتے ہیں, دوسروں کو دیکھتے کیا بول رہے ہیں, ہم بھی سیکھ جاتے ہیں. مثلا یہاں کے بچے اردو سیکھ جاتا ہے, ایران میں جب بچے وہ فارسی سیکھ جاتا ہے. یہ کیوں؟ اب کوئی پی ایچ ڈی کرے اتنا صحیح نہیں بول سکے, کوئی اردو میں پی ایچ ڈی کرے اتنا صحیح اردو نہیں بول سکتے جتنا یہاں کے بچہ ان پڑھ بچہ صحیح بولتا ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ سیرت کو اپنائے, دوسروں کے کردار کو اپنائے, دوسروں جیسے بننے کی خواہش ہوتی ہے, اسی لیے زبان سیکھتا ہے, آداب سیکھتا ہے, رسومات سیکھتا ہے, لباس اسی قسم کے پہنتا ہے جو معاشرے میں رائج. ابھی ہمارا پورا معاشرے کے اسوہ مغرب بن گیا ہے, اسی لیے کوئی حرج نہیں ہے لباس میں. اصل افکار اہم ہے اسلامی لحاظ سے, کردار اور افکار, لباس اتنا اہم نہیں. لیکن ہم نے کیوں بنایا؟ ہمارے رہن سہن ساری چیزیں مغرب, کیونکہ مغرب کو ہم نے اپنے لیے اسوہ کے طور پر قبول کیا. انسان کس کو اسوہ بنانا, بس اسوہ بہت اہم چیز ہے تربیت کے لیے, معاشرتی انسان بننے کے لیے. خدا نے انسان کو سفر دی ہے, یہ سفر بھی ہے تو غلط آدمی کو بھی اسوہ بناتا ہے, صحیح آدمی کو بھی اسوہ بناتا ہے, غلط قوموں کو بھی اسوہ بناتا ہے, صحیح قوموں کو بھی اسوہ بناتا ہے. اب یہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہے کہ غلط کو نہیں اسوہ بنانا, صحیح کو اسوہ بنانا. دین نے اسی کی نشاندہی کی ہے کہ آپ کو اسوہ پیغمبر ہے, آپ کو اسوہ ائمہ ہے, آپ کو اسوہ وہ مومنین ہیں جو پیغمبر و ائمہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. آپ ان عزاداری کے ایک اہم ہدف اسوہ کی نشاندہی کرنا ہے, اسوہ حق, اسوہ حسینی, اسوہ علوی, اسوہ محمدی, اسوہ الہی, اسوہ قرآنی. کون ہے, کیا ہے, کیا کیا ہے, ان کے کردار کیا تھے, ان کے افکار کیا تھے, ان کی قربانیاں کیا ہیں. اسوہ شر کی بھی نشاندہی کرنا, عمر, سعد, یزید وغیرہ وغیرہ, تاکہ دونوں قسم کے اسوہ سامنے آ جائے اور اسوہ خیر کی نشاندہی ہو. مجالس کا ایک اہم مقصد اسوہ کی نشاندہی بھی ہے. متعدد اہداف ہے, محبت اہل بیت کا تقاضا ہے مجالس, محسن کے احسان کا بدلہ ہے, دو, خدا کے ثواب حاصل کرنا ہے, تین, اور پیغام اہل بیت سننا ہے, چار, اہل بیت کی قربانیوں کی روشنی میں قربانیاں پیدا کرنے کی جرات پیدا کرنا ہے, جذبہ پیدا کرنا ہے, اور ان میں سے ایک کیا ہے, یہی اسوہ ہے. اہل بیت کی سیرت کو سننا ہے مجالس میں. مجالس صرف معلومات کا نام نہیں ہے, معلومات جذبات کے ساتھ ہوتا ہے. بعض وقت خشک معلومات دیتے ہیں آپ, بعض وقت معلومات جذبات کی مٹھاس میں ڈال کر لیتے ہیں, وہ بہت مؤثر ہوتا ہے. یعنی سیرت حسینی عشق حسینی کے ساتھ دیتے ہیں, سیرت علوی عشق علی کے ساتھ دیتے ہیں, عشق بار آنکھوں کے ساتھ دیتے ہیں, تمام تر وجود کے ساتھ جذبات بن کر سیرت دیتے ہیں. تو اس سیرت پہ بہت اثر ہوتا ہے. محبوب کی سیرت, معشوق کی سیرت, پاک ترین ہستی کی سیرت, مظہر صفات خدا کی سیرت, وہ ہستیاں جن کی سیرت لینے کی خدا نے حکم کی ہے, وہ ہستی ہم دنیا میں ذوق شکر تک کہ یہ اپنے مفاد کے لیے کام کیا, ہم نے ہمیں بیوقوف بنا. ائمہ اطہار نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ سب کچھ ہمارے لیے دیا ہے, ہمارے لیے کیا ہے. قرب خدا انسانیت کے مفادات کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, اسی لیے عشق اہل بیت ہر سیرت سے, ہر کردار سے لیں گے. تو دین انسان کی تربیت کے لیے خدا نے انسان کو اس فطری صفت کے ساتھ خلق کیا ہے, لیکن اس فطری صفت سے غلط بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. بت پرست اپنے آبا کی بتوں کی پوجا کرتے اسی کی بہانے سے, غلط اکثریت کی پیروی کرتے اسی کے بہانے سے, سرداروں کی حکمرانوں کی پیروی کرتے اسی کے بہانے. جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ قرآن نے کہا ہے صحیح اصول کو اپنانا ہے. آپ کو کس کی پیروی کرنا ہے؟ امام کی پیروی کرنا ہے, پیغمبر کی پیروی کرنا ہے, امام و پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والوں کی پیروی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ صفت انسان کے اندر ہے, لیکن مصداق کی نشاندہی کی ہے. اب دیکھیں مصداق بہت اہم بات ہوتی ہے. بھائی ایک آدمی خدا کو, رسول کو, اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھتا ہے, حقیقی معنوں میں اسلام کی خدمت کرتا ہے وغیرہ, اس کے مصداق سمجھنے میں اسی زمانے میں ایک نے علی کو سمجھا, دوسرے نے امیر شام کو سمجھا, ایک نے حسین کو سمجھا, ایک نے یزید کو سمجھا. اب بھی انسانوں میں یہ مشکل موجود ہے, عقل و حکمت کی ضرورت ہے دھوکہ نہ کھانے کے لیے. ٹھیک ہے, کربلا نے اتنا حق و باطل کو جدا کر دیا, ابھی ہم جیسے لوگ بھی حق کو صحیح پہچانتے خدا کا شکر ہے, لیکن بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا, اب بھی دھوکہ کھا رہے ہیں.
تو اس وقت کے ذریعے اس وقت یعنی محبوب ترین ہستی جب قربانی دیتا ہے تو قربانی دینا آسان ہوتا ہے. محبوب ترین ہستی جب نماز میں جان کا خطرہ ہے اس کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے, سجدے میں گئے ہیں, تو انسان نماز کا عاشق بن رہا ہے. محبوب ترین ہستی جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں, سجدے میں جاتا ہے, رضوان بخفائے تسلیم لامر کلا محمود سوا, خدا تیرے فیصلہ پر راضی, تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم. محبوب ترین ہستی اپنے عزیز ترین عظیم ترین قربانی کے سامنے خدا سے دعا کر کے خدا یا قربانی کو قبول فرما, یہ اسوے اس کو پرانا نہیں ہوتا ہے. دو دونے چار پرانا نہیں ہوتا ہے, اس کی کیا عمر ہے دو دونے چار کی؟ اربوں کھربوں سال ہے, یہ بھی غلط جملہ ہوگا نا, ابدی حقیقت ہے, اس کی کوئی عمر نہیں ہوتا ہے. کتنا خدا کے لیے زمان نہیں ہے, جو ابدی حقیقتیں ہوتی ہیں اس کے لیے زمانہ نہیں ہوتا ہے. دو دونے چار ابدی حقیقت. ائمہ اظہار بھی اسوہ انسانیت کے لیے, انسانیت کیا ہے؟ قیامت تک لا تبدیل فطرت اللہ التي فطر الناس علیہ, لا تبدیل لخلق اللہ, خدا نے انسان کو فطرت کے ساتھ خلق کیا ہے, اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ممکن ہے فطرت کو دبا دے, بے اثر کر دے, لیکن فطرت انسانی, اور ائمہ فطرت انسانی کے لیے اسوہ ہے. اسی لیے ائمہ کی اس سیرت اسوہ تا روز قیامت انسانیت کی ضرورت ہے. ایک بحث کرتے بعض اوقات کی ثقافتیں مختلف ہیں تو عالمی حکومت کیسی بن سکتی, جب خود بنانا شروع کیا پورے دنیا کی ثقافتوں کو ختم کر کے مغربی ثقافت میں تبدیل کرنے لگے, لیکن اسلامی نظریے پر اعتراض کرتے تھے کہ تم امام زمانہ جب آئے گا تو پوری دنیا میں کیا ہے, ایک حکومت ہوگی, ایک دین ہوگا, ایک ثقافت. نہیں, سارے انسان انسان ہے, فطرت انسانی کا حامل ہے. فطرت انسانی جب سب کی حقیقت ہے تو سب ایک ثقافت کے اندر, ایک تمدن کے اندر, ایک تہذیب کے اندر آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, فطرت ہے. یہ جو تبدیلیاں ہیں, زمان کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے, مکان کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے, یہ جزئی مسائل ہوتا ہے. فرض کیجیے ادھر کپڑا خاص قسم کے پہنتے, کسی اور ملک میں دوسرے قسم کا, تیسرا ملک میں تیسرے قسم کا, لیکن کپڑے کی ضرورت ایک ابدی حقیقت ہے. کپڑے کی شکلیں بدلتی ہیں, کھانا کسی ملک میں کسی زمانے میں کچھ, کسی اور ملک میں کسی اور زمانے میں کچھ اور مختلف ہے, لیکن انسان کو کھانے کی ضرورت ابھی تک برقرار ہے. پینے کی ضرورت ممکن شربت ہو, ممکن پیپسی پیے, ممکن ہے بوتل پیے, ممکن ہے شربت پیے, پانی پیے, لیکن پینا ایک حقیقت ہے, اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. نور ایک حقیقت ہے, ضرورت ہے انسان کی, لیکن شکلیں کبھی چراغ, کبھی لائٹ, کبھی کچھ, کبھی کچھ. تو عرض یہ کر رہا تھا, ائمہ فطرت انسان ایک حقیقت ہے, اس کے لیے ائمہ اظہار اسوہ حسنہ ہے. جب تک انسان ہے تب تک فطرت ہے, جب تک فطرت ہے اسوہ فطرت محمد و آل محمد. لیکن چند دن پہلے عرض کیا, اللہ چند دن پہلا عرض ہوا کہ بعض وقت ہم اسوں کو خود سکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. بعض وقت اسوں کے مقابل میں دشمنوں کے اس کو پرانا چاہتے ہیں. عرض کے کربلا میں حسین نے کیا کیا, تیروں کی بارش میں نماز ادا کی, شب عاشور کی مہلت مانگی, نماز کے لیے, دعا کے لیے, قرآن کے لیے, ذکر خدا کے لیے, اور حجاب کی حمایت حفاظت میں شہزادی زینب جب مسجد میں جاتی تھی کیسے جاتی تھی, علی آگے طرفین حسنین, اور پھر چراغ گل کر دیا جاتا تھا یا اتنا دور کیا جاتا تھا کہ غیر کی نگاہ نہ پڑے. اب ہم وہ کام جو دشمنوں نے, اہل بیت پر مارنے والے دشمن تھے, اہل بیت نے دشمنوں پر مارا ہے, اس کی جگہ پر ہم دشمنوں پر مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ دشمنوں کے کردار کو اپناتے ہیں, اپنے اوپر مارتے ہیں.
پردہ دشمنوں نے پردہ چھینا ہے, ان کے کردار کو اپنا کر ہم خود بے پردہ ہو جاتے ہیں. شہزادی ایک دفعہ دیکھا کہ امام حسین وصیت فرماتے ہیں نماز شب میں مجھ کو فراموش نہ کرے. یہ عظمت نماز ہے نا, امام کی عظمت کو اب ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں, اتنی ہماری نسبت میں لامحدود ہے, لامتنائی ہے, ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, یعنی سارے بشر مل کر سوچے بھی امامت کی عظمت کو, کمالات کو سوچ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے ہیں. جتنا خود انہوں نے بتایا اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں, ہزار کوشش کریں. معصوم فرماتے کہ تمہارے درمیان ایک ہمارے بارے میں, ہمارے فضائل کے بارے میں ایک الف کے برابر کتنے حروف ہیں, 28 عربی زبان میں 27-28 حروف ہیں, ان میں سے الف کے برابر آیا ہے. ہمارے اتنی فضائل ہے جو تم تک نہیں پہنچے, وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس کے باوجود بھی پیغام دینا ہے. سب کچھ خدا ہے, عبادت و خدا کی اہمیت دو. اور شہزادی آپ دیکھتے کہ اس سفر کے دوران ان مشکلات وغیرہ کی وجہ سے بیٹھ کر نماز شب ادا کرتے, کیوں کہ کھڑے ہو کر نماز شب ادا نہیں کر سکتے تھے. بار اب اس نماز کے بارے میں کچھ جاہل, کچھ سازشی مل کر اس کے خلاف کہنا, مسجدیں خلوت ہونا, نماز جماعت خلوت ہونا, یہ درحقت اہل بیت کو اس نہیں بنا رہا. آج مولا ابو الفضل کے تذکرے کے دن آپ اس وسن ہے, دو حدیث کے مجمع میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ائمہ فرماتے ہیں کان عمنا العباس فقیہا, ہمارا چچا عباس فقیہ تھے, یعنی گہرائی کے ساتھ دین شناس تھے. دین شناس وہ بھی گہرائی کے ساتھ. آج کل جو ہم مجتہدین کو فقیہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دلیل ہے شریع قرآن سنت اجماع عقل کے ذریعے احکام دین کو جانتے ہیں. ہم تقلید کرتے ہیں, وہ خود قرآن و سنت سے لیتے ہیں. کل دین نہیں ہے, البتہ اتنے علمی مقام تک پہنچنے کے بعد کل دین پر ان کی نگاہ ہوتی ہے, لیکن فقیہ یعنی احکام دین کو دلیل کے ساتھ جانتا ہے. اسی لیے آپ رسالہ کھولے, رسالہ میں احکام دین بیان ہوتا ہے, توضیح المسائل دیکھے, احکام دین بیان ہوتا ہے. عباس کان عمن العباس فقیہا, گہرائی کے ساتھ, وہ بھی گہرائی کے ساتھ دین شناس تھے. علمدار ہمارے لیے اسوہ ہے نا, علمدار کے برابر تو کوئی نہ رکھے, کسی تو شک نہیں ہے. علی علمدار کا ہاتھ تھام کر لے جا رہے ہیں, اس کو گنتی سکھانے لگے. فرمایا علی, علی نے فرمایا عباس ایک, واحد واحد فرمایا. پھر علی نے فرمایا کہ اثنین, دو کہو. کہا مولا وہ زبان جس سے واحد نکلا ہو دو کیسے کہہ سکتا. میرے خیال میں اب مولا کے دل میں کیا گزر رہا ہے, ابو فضل کے دل میں کیا گزر رہا ہے, اپنے جگہ مولا اٹھاتے ہیں خالی کے عباس کے, یا بعض روایت میں آپ بغل میں ہی ہیں بوسے دیا, یعنی گنتی کی بات کیا, معرفت خدا کے اس درجے پر پہنچا ہے, توحید خدا تک پہنچا ہے. کہتا کہ جس زبان پر واحد کا لفظ جاری ہوا ہے وہ دو نہیں کہہ سکتا. تو خاص نا علم الہی, علم لدنی مخصوص علم نہیں ہے, جن کے اندر اہلیت ہے ان کو خدا دیتا ہے. محدث سارے مسلمانوں کے درمیان یہ مفہوم موجود ہے. محدث یعنی فرشتے آ کر بات کر رہا, وحی نہیں ہوتی ہے لیکن فرشتے علم دیتے ہیں, الہام. تو اس طریقے سے علم, جناب زینب سے بھی امام چاروں نے کیا فرمایا, عالمتم بلا معلمہ, آپ کے پاس علم ہے کسی نے سکھایا نہیں ہے, کسی استاد نے کسی استادی نے سکھایا نہیں. یہ گہرائی کے ساتھ دین کو جاننے والے مولا ابو الفضل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم جتنے ہمارے بس میں دین کو سمجھنا چاہیں. کان عمنا العباس فقیہا صلب الایمان, نصر المؤمن تھے, مضبوط ایمان کے مالک تھے. کچھ لوگ ہوتے عام حالت میں مومن ہیں جیسے مولا کو صحیح شدہ نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتی، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین زبان کا حد تک ہے، مشکل سے دو چار ہو جائے تو دنیا کے پیروی کرتے، دنیا کے لائن میں چلے جاتے، دین کو چھوڑ دیتے. وہی کمزور ایمان والے جن کے دین ایمان کیا ہے مستقر نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، ہوا کے روح کے ساتھ بدلتا ہے. سوبل ایمان، مضبوط ایمان کے معنی نافذ البصیرہ. ایک اہم ایک مشکل یہ کہ ہم حالات نہیں جانتے، صرف فیل میں دھوکہ کیوں کھایا لوگوں نے، بصیرت نہیں تھی. جب علی نے بتایا ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قرآن نیزوں پر بلند کیا ہے، اس کے کیا ہدف ہے. پوری تاریخ میں ابھی بھی فقدان بصیرت کی عجیب حالت ہے، سمجھ میں نہیں آتا. کلمت حق یرادو کہ حل باطل جو مولانا خوارج کے لکھا ہوا ابھی تک چل رہا، ہمارے درمیان بھی چل رہا ہے. بات صحیح ہوتی ہے لیکن اس سے غلط نتیجہ لیتے ہیں، یہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے. بصیرت، عقل مندی، شعور، چشم درونی، نافذ البصیرہ. علمدار صرف صاحب بصیرت نہیں تھے، گہرائیوں تک، آخر تک آپ کی بصیرت کی نگاہ پہنچتی تھی. بصارت ظاہری آنکھوں کو کہتے ہیں، بصیرت دل کے آنکھ ہیں، عقل کے آنکھ ہیں. یہ علمدار ہمارے اس میں، ہمیں ان تین صفات میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اگر علمدار کو اپنا اسوہ بناتے ہیں. اور اس کو فرمایا جاہد مع اخیہ حسین، علمدار نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا، حسین کے رکاب میں آپ نے شہادت اختیار کی اور شہید ہو گئے، اور فرشتوں جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جہاد. یعنی بعض اوقات ممکن ہے، اگر یہ صفات تو بہت اعلیٰ صفات ہے، کہ بعض اوقات ایک آدمی ممکن ہے دین کو جانتا ہو، ایمان بھی ہو، کچھ بصیرت بھی ہو، لیکن مقام عمل آ جائے تو دوسروں کی وزارتیں قبول کر رہا ہو. مقام عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں نا، سب کچھ ہونے کے بعد مقام عمل میں کیا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. مقام عمل میں جہاد، پوری توانائی دین کے لیے خرچ کرنا، یہ علمدار کی سیرت رہنے والی ہے. امام حسین فرماتے ہیں کربلا تشریف لاتے وقت وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں تمہارے لیے نمونۂ عمل ہوں، میں تمہارے لیے نمونۂ عمل ہوں. خوش قسمت ہے اس کے کچھ درجات تک شایہ اہل بیت پہنچے ہیں. اس زمانے میں سب سے زیادہ قربانی شایہ اہل بیت کو دی ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، نہ شام میں، نہ عراق میں، نہ ایران میں، نہ یمن میں، نہ بحرین میں، نہ پاکستان میں. دیکھیے کتنے بم بلاسٹ ہوا، کتنے ٹارگٹ کلنگ ہوئی، کتنے مسکرشن ہوئے، اس کے باوجود مجالس حسینی پر رونق بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، جذبہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایک محتاط رکھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کو کوشش کریں گے اختلاف ڈالیں گے. ایک کے اہم پیغام ہے، علی فرماتے ہیں اتحاد کے لیے جو قربانی میں نے دی ہے کسی اور نے نہیں دی ہے. اتحاد کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، معروفت، عقل مندی، جہاد، کوشش اور اتحاد. اتحاد نہ ہو باقی سب ضائع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے فلاں آدمی غلط ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، لیکن بہر حال جب نزاع کریں گے، جھگڑا کریں گے، پوری قوم کو نقصان پہنچتا ہے. یہ کربلا کے ایک اہم پہلو. کربلا میں دیکھیے اس طرف کتنے تھے، مستند ترین روایت یہی کہ 30,000 تھے، 8,00,000 تک روایت آئی ہوئی، مستند ترین یہی کہ 30,000، اس طرف 72 مستند روایت. امام نے کیا کیا، بالکل اس طریقے سے انتظام کیا گویا اس طرف ان کے برابر تعداد ہو، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر. میمنہ پر زہیر، میسرہ پر حبیب، قلب لشکر میں علمدار، پوری تیاری کی ایک پوری جنگ کا. کہیں بھی اہل باطل کی کثرت کی وجہ سے کمزوری کا احساس نہیں کرنا، یہ کربلا کا پیغام. ابھی بھی ہمارے تعداد شاید دنیا باطل کی نسبت میں 72 ہے، لیکن دنیا کے حالات کچھ بہتر ہے. میڈیا کا مسئلہ ہے، لوگ اس حد تک باشعور ہیں، آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں. یہ اس وقت تاریخ دور تھا کافی حد تک، لیکن اس کے باوجود یزید مجبور تھا جتنا ہو سکے جلدی جمع ہو، کہیں عالم اسلام خود بسرہ سے 30,000 آدمی تیار ہو رہے تھے، کوفہ کے شہر محاصرے میں ڈالا تھا، اور شیعوں کے جو رہبران تھے مختار کے سب دوسرے بزرگان جیلوں میں بند تھے، ظاہر کس قوم کے رہبران قوم کو میدان میں لا سکتے تھے، اسی لیے چاہتے تھے جلدی امام کو شہید کرے تاکہ کوئی نہ پہنچ پائے، لیکن کربلا کا انتظام عرض کیا ازل سے ہوا تھا، کربلا صرف اس وقت کے یزید کے لیے نہیں تھا، تاریخ کی یزیدیت کے لیے تھا، کربلا میں حسین شہید ہو گئے، حسینیت جیت گئی، یزید زندہ رہا، یزیدیت ختم ہو گئی، صرف اس وقت کی یزیدیت، تاریخ کی یزیدیت، اسی لیے خوبصورت جملہ کربلا سے استفادہ کیا ہے، کل یوم عاشورہ، عاشورہ ہر روز عاشورہ، یعنی کیا، یعنی جب بھی ایسے حالت پیش آ جائے، کربلا آپ کے لیے حجت و خدا ہے، عاشورہ آپ کے لیے حجت و خدا ہے، جس سرزمین پر بھی یہ حالت پیش آ جائے کربلا آپ کے لیے حجت و خدا ہے، آپ کی ذمہ داری کو ہر زمان ہر مکان میں کربلا کیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے، اور شیعہ اہل بیت نے تمام تر مشکلات کے ساتھ کربلا کو زندہ رکھا، دشمن اس حد تک مجبور ہو گئے کہ قبر حسین منہدم کرنے پر مجبور ہو گئے، نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، عزاداروں کو زواروں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے حضرت زینب کو جملہ ہے کہ ام ایمن سے یہ روایت کہ پیغمبر نے فرمایا، یہ اہل زمین نہیں جانتے، اہل آسمان جانتے ہیں اسے، لوگوں کو جو اس بارگاہ میں آئے ہوں گے، زیارت کریں گے، اس پیغام کو زندہ رکھیں گے، خدا کا شکر ہے کہ ہم انہیں لوگوں میں شامل ہو گئے، عظیم نعمت ملی ہے، عظیم ذمہ داری ہے، اللہ بس ثانی حسین ہے کربلا، بہت عظیم مقام ہے اللہ تعالیٰ، دشمن بھی ڈر رہے تھے، شمر آتا ہے، اللہ حسین کی خدمت میں تشریف فرما ہے، آواز دیتا ہے اے بنو اختنا، ہمارے بہن کے اولاد کہاں، ایک قبیلے سے جب تعلق رکھتے تھے تو اس قبیلے کی تمام عورتوں کو بہن کہتے تھے، مردوں کو بھائی کہتے تھے، یہ عربی قبائلی نظام تھا، اے بنو اختنا، علمدار نے توجہ نہیں دیا، حسین نے فرمایا بھائی علمدار اگر یہ فاسق ہے تب بھی جواب دے، یہ اخلاق حسینی ہے، اخلاق حسینی، یہ اخلاق علمدار کے پاس بھی ہے، لیکن امام کے حکم کے انتظار میں تھا، امام نے اخلاق امامت کا اظہار فرمایا، علمدار جواب دے، اور جواب دے، کیا کہنا چاہتا ہے سنو، شاید یہ جانا بہتر تھا، دنیا کو حجت قائم ہوئی کہ موقع ملا تھا علمدار کو کہ وہاں حسین کو چھوڑ کر آئے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیسے پتا علمدار کہ میں آیا ہوں تاکہ حسین کے انتقام ہوں، بعد میں وہاں پر شہید ہو جاتا تو کوئی نتیجہ نہیں تھا، لیکن میں آ گیا ہوں ابھی تاکہ حسین کے خون خواہوں کو لوں، نہیں، علمدار صاحب بصیرت، علمدار حسین کے بھائی، ایسا بھائی کہ حسین نے بارہا فرمایا تھا علمدار مجھے بھائی کہہ کر پکارا، احترام حسین اتنا زیادہ ہے علمدار کے دل میں، سیدی و مولا میرا آقا، میرا سردار، میرا مولا فرماتا تھا، البتہ حسین کی یہ تمنا حکمی امامت نہیں تھی، برادرانہ درخواست تھی، تو علمدار جرأت نہیں کرتے تھے، کیسا، یہ امام زمان ہے، یہ فرزند فاطمہ ہے، یہ نوازے رسول خدا ہے، میں کس طرح سے ان کو اپنا بھائی کہوں، علمدار بھائی شمر نے کہا کہ کل جنگ ہونے والی، سب ہمارے جو ہے محنت امان نامہ لایا ہے آپ کے لیے آپ کے بھائی اپنی جان کو بچا رہا ہے. آپ نے پوچھا حسین کے لیے لائے ہو؟ کہا بھائی حسین کے لیے, حسین شہید ہو جائے گا. فرمایا خدا کے لعنت ہو تم پر تمہارے امان نامے پر, فرزند پیغمبر کے لیے امان نہیں ہے اور میرے لیے امان لائے ہو. سارے نگاہ حسین پر ہے. جب شب عاشور علمدار خبرہ کے اطراف میں گھوم رہے تھے, پہرے دے رہے تھے, زہر آئے. زہر کو پتہ نہیں تھا گفتگو کیا ہوئی ہے, تھوڑا سا گھبرا رہے, کیونکہ زہر کل تک عثمانی تھا نا, ان چند دنوں میں علوی بن گیا ہے, شاید پریشان تھا, علمدار کی صحیح معرفت نہیں تھی. عرض کیا علمدار آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کی والد پیسہ کیوں اشارہ کی تھی؟ پہلے علمدار نے معافی مانگی, معذرت چاہے تو میں گھوڑوں سے نہیں اتر سکتا ہوں, کیونکہ پہرہ دے رہا ہوں, میں گھوڑے پر رہوں گا, آپ بات کریں. جب اس نے یہ بات کی تو علمدار نے پوچھا آپ خود بتاؤ. کہا کہ تاکہ ایسی اولاد خدا علی کو عطا کرے تو بہادر مشورہ ہو کربلا میں حسین کے رکاب میں حسین کے ساتھ جلال میں آ گئے, ایسا جلال میں آ گئے کہ رکاب کٹ کر زمین پر گر گیا, پائے مبارک کے رکاب کٹ کر زمین پر گر گیا. فرمایا کل آپ دیکھیں گے میں کس طرح سے حسین سے دفاع کروں گا, امام حق سے دفاع کروں گا, میں ایسا کارنامہ انجام دوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. روزہ عاشورہ حسین کے دل مضبوط ہے علمدار کی وجہ سے. روایت میں حسین کی عظمت کو دیکھیے, لیکن اس کو باوجود جب علمدار شہید ہوتے ہیں تو راوی کہتا ہے انکسار کی وجہ حسین, علمدار کی شہادت پر حسین کے چہرے انور پر شکست کے آثار نمودار ہو, اس عظمت والے امام کے چہرے پر ظاہر ہو. علمدار بچوں کے خیمے میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں چھوٹے بچے مشکیزے کے اوپر سو رہے ہیں تاکہ اس کی رطوبت, اس کی جو ٹھنڈک ہے اس سے ان کو تسلی مل جائے. مشکیزہ اٹھایا, حسین کی خدمت میں آیا, بھیا حسین مجھے اجازت دے تاکہ ان بچوں کے لیے پانی لاؤ. گفتگو ہوئی, فرمایا بھیا عباس آپ جائیں گے اگر آپ شہید ہو رہے تو میرے لشکر میں علمدار بھی رہے گا. بات یہ ہے کہ خدا پر علمدار نے فرمایا بھیا حسین لشکر میں کوئی بھی نہیں ہے, سب شہید ہو چکے. حسین نے اجازت دی, پھر شہزادی زینب کے خدمت میں گیا علمدار. شہزادی زینب کے عظمت گئی, اجازت دی, شہزادی نے فرمایا علمدار کے چلے جائیں گے, ظاہر عظیم مقصد ہے, عظیم مادہ ہے, لیکن علمدار نے یاد رکھنا کہ اپنا آپ کو اسیری کے لیے تیار کر رہی ہے. جب 21 رمضان کی رات کو بابا نے ہم سب کو جمع کیا, وصیتیں کرنے لگے, آخر میں مجھ سے فرمایا زینب آپ اسیر ہو کر اسی شہر میں آنے والی ہیں. میں حیران تھی وہ بہن جس کے حسنین جیسے, علمدار جیسے, محمد جیسے بھائی ہو وہ کس طرح سے اسیر ہو سکتی. اب جو آپ آ رہے ہیں اس نے جہاد کے لیے, اب میرے اسیری کے وقت آ چکا. علمدار سہارا تھے آل محمد کے, سیدانیوں کے سہارا تھے. روایت میں جب علمدار شہید ہوئے ایک عرب شاعر کہتا ہے علمدار آپ کی شہادت کے بعد سیدانیوں کے لیے نیند حرام ہو گئی, لیکن دشمن جو آپ کے خوف سے نہیں سو سکتے تھے وہ سکون کے ساتھ سو جائیں گے. علمدار شہزادی سے اجازت لے کر آتے میدان کے طرف جاتے, شرع الفرات پر پہنچتا ہے. خدا کی حکمت تھی شاید تاکہ ہمارے لیے یہ نمونے عمل باقی رہے. اس بے وفا دنیا میں وفا کی یہ داستان باقی رہے. چلو بھرنے کے بعد دہان مبارک نزدیک کیا پیاسی آتا گئی فرم الماء پانی گرایا فرمایا نفس من بعد الحسین ہونی وبعده لا كنت ان تكوني هذا الحسین وارد المنونی وتشربین بارد المعین. علمدار اپنی جان سے خطاب کر کے فرماتا علمدار کی جان ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گی. حسین کو چھوڑ کر آپ پانی پیتے, حسین شربت شہادت پی رہے ہیں, آپ ٹھنڈا پانی پیتے. واللہ ہاد ما ہاد من فعال دینی, میرے دین میرے ایمان اجازت نہیں دیتا. پانی گرایا مشکی سے بھر دیا, آ گئے خیمگاہ کی طرف. آپ جانتے ہیں چاہتے ہوئے 6 مرتبہ 10,000 یا 4,000 کی تعداد لشکر نے 6 مرتبہ علمدار پر حملہ کیا. علمدار نے سب کو بھگایا, یہ شجاعت حیدری تھی, سب کو بھگایا 6 مرتبہ. جب واپس آ رہے تھے, آپ کے ساتھ پانی ہے, بہت بڑا ہدف یہی ہے کہ پانی خیمگاہ تک پہنچائے. دشمن علمدار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے, جنگ کرتے ہی آئے, بڑی تعداد میں دشمنوں کو جہنم میں واصل کیا. ایک دشمن درخت خرما کے پیچھے چھپ کر علمدار کے دائیں بازو پر حملہ کیا, آپ کا بازو قطع ہوا. فرمایا واللہ انقطع تم یمینی انی ابدا احامی عن دینی وعن امام صادق یقینی مجد النبی المصطفی الامینی. تم نے میرے بازو قطع کیا, میں ہمیشہ ابد تک حسین سے دفاع کروں گا, کرتا رہوں گا, فرزند پیغمبر مصطفی امین کے نوازے سے دفاع کرتا رہوں گا. علمدار آگے بڑھ رہے ہیں, ایک ایسا موقع آتا ہے آپ کے دائیں بازو بھی قطع ہو جاتا ہے. فرماتا ہے یا نفس لا تخشی من الكفار وابشری برحمت الجبار. علمدار کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو رحمت خدا کی بشارت ہے. خدایا انہوں نے میرے بائیں بازو بھی قطع کیا ہے, لیکن میں حسین کی خدمت میں جاؤں گا. علمدار آگے بڑھ رہے, ایسا موقع آیا, نہ معلوم آپ کے ہاں پاس علم حسینی بھی ہے, لشکر حسینی کے علم بھی ہے, مشکیزہ بھی ہے. ایک تیر آئی مشکیزہ پر, پانی گرنے لگا. علمدار اب خیمگاہ جانا نہیں چاہتے ہیں. ایک تیر آئی آپ کے سینے پر, ایک تیر آئی آپ کی آنکھوں میں, اور ایک عمود مارا آپ کے سر ادھر پر زمین پر. آئے عالم خواب میں ایک عظیم عالم کو علمدار نے فرمایا تم میرے مسائل کیوں بیان نہیں کرتے؟ عرض کے مولا میں تو بیان کر دوں. فرمایا یہ بتاؤ, وہ مجاہد جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہوں, جس کے آنکھوں میں مرشی ہو, جس کے پورے جسم میں تیروں پہ وز ہو, وہ جب زمین پر آنا چاہتا ہے تو کیسے زمین پر آئے گا؟ علمدار نے آواز دی, ایسا لگتا ہے علمدار حسین کی تمنا کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اخی ادرک اخاک, بھائی حسین اپنے بھائی کے سرانے پر آئیے. حسین تیزی کے ساتھ آئے, علمدار کے سر ادھر کو اٹھایا, اپنے زانو پر رکھا. علمدار رونے لگے. فرمایا بھائی علمدار کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مولا مجھے یاد آتا ہے چل لمحات کے بعد آپ کا سر ادھر اسی رہے پر ہوگا, کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا. کتنا اپنے بھائی کے ساتھ وفادار ہے کہ بھائی کے سر ریت پر ہونے کے حساب. علمدار فرماتے بھائی حسین مجھے خیمگاہ نہ لے کر جائیے, اس لیے کہ سکینے کے سر میں نے وعدہ کیا ہے, پانی کا وعدہ کیا ہے, اسی لیے مجھے لے کر نہ جائیے. حسین دعا فرماتا علمدار حال حیات میں شہادت کے بعد بھی اپنے بھائی اور اپنے بھائی کے اولاد میں کی فکر میں ہو.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں بھیا حسین اگر آپ مجھ کو خیمہ لے جائیں گے سیدہ نیا شہزادیاں جب دیکھیں گی کہ علمدار شہید ہوئے ہیں شاید ان کے حوصلے پس ہو جائے. شہزادی زینب نے پوچھا بھیا حسین آپ نے علمدار کو کیوں سال لے کر نہیں آئے؟ فرمایا بہن علمدار کے جسم اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے لانا ممکن نہ تھا. شاید وہی وجہ ہے وہ مشہور واقعہ جو بحر العلوم کی عظمت ہے. امام زمانہ سے ان کی ملاقات کے بہت سے واقعات ہیں. جب علمدار کی قبر تعمیر کرنے لگے روضہ تعمیر کرنے لگے کھودتے کھودتے آخری حصہ تک پہنچا جس کے نیچے علمدار کے جسم ادہر ہے. کہتے ہیں کہ قبر کھودنے والے نے علامہ کی طرف دیکھا علمدار کے جسم ادہر کی طرف دیکھا کئی دفعہ. علامہ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا تھا علمدار بڑے تنومند تھے بڑے تناور تھے یہ تو بہت چھوٹی سی قبر ہے. علامہ اتنے روئے غش کر گئے ہوش میں آئے فرمایا صحیح ہے روایت صحیح ہے علمدار بڑے بہادر تھے بڑے تنو مند تھے یہ قبر بھی چھوٹی ہے یہ بھی صحیح ہے اس کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے بڑی قبر کی ضرورت نہیں.
خدا تیری عظمت کے واسطہ یا کافی خدا محمد کے واسطہ حسین کے واسطہ شہدائے کرم والا واسطہ خصوصاً علمدار عباس کے واسطہ حاضرین کے تمام حاجات شریعوں کو پورا فرما. خدایا عزاداران حسین عزاداری حسین کی حفاظت فرما. خدایا ہمارے اس خلیل عبادت کو قبول فرما. بیماری کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. ہمارے اسرا خصوصاً پرسند ہیں خدایا ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. ہمارے مجاہدین کو خدایا جہاں کہیں بھی ہو جہاں کہیں بھی جہاد کو خدایا ان کی مدد فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہمارے لوگوں کو ترقی عطا فرما. ہمارے مساجد امام اور دین کی خدمت کرنے والا مومنین کی خدمت کرنے والا انسانیت کی خدمت کرنے والا جہاں کے خدایا ان کی مدد فرما. امام کے ظہور میں تاخیر فرما. ہمارے مومنین خصوصاً شہدا کو محمد اور محمد کے ساتھ مشہور فرما. تمام حاضرین کے مدد ان کے لیے صبح فاتحہ.